سوالات زیادہ ہیں اور ویسے بھی دیر ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ مختصر چلائیں گے. شروع کے کچھ سوالات وہ ہیں جو شاید پہلے بھی کسی نے پوچھے تھے اور ہو سکتا ہے ان تک نہ پہنچے ہوں یا جواب نہ سن سکے ہوں. ایک تو سوال یہ ہے کہ اشراق و چاشت اوابین کی نماز میں کیا فرق ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے آ چکا ہے، لیکن وہی مختصر کہ اوابین، اصل آگے جو سوال آ رہا ہے اس کے لحاظ سے وضاحت کر دیتا ہوں کہ لفظ اوابین جو ہیں حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صلاۃ الاوابین، کہ اللہ اوابین کا وہاں نام مراد نہیں ہے، ترجمہ مراد ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوابین کی نماز یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز تو اس وقت ہوتی ہے جب گرمی سخت ہو، اور اس میں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اونٹ کے بچوں کے پیر جب جلتے ہیں اور سخت گرمی ہوتی ہے اس وقت جو نماز پڑھی جائے، جو کہ چاش کی نماز ہے. تو چاش کی نماز ظہر سے پہلے پہلے پڑھی جاتی ہے. ان ملکوں میں وہ گرم علاقہ ہوتا ہے، اونٹ تو چلنے کے عادی ہوتے ہیں گرمی میں، لیکن ان کے بچوں کے، جو اونٹ کے نئے نئے بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کے پیر جلتے ہیں، تو وہ جب زمین گرم ہو جاتی ہے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوابین کی یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز اس وقت ہوا کرتی ہے، وہ چاش کی نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الاوابین فرمایا. مراد وہاں پر وہ یہ ہے کہ اوابین نام کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے، گویا وہ افضل وقت ہے نماز پڑھنے کا جو چاش پڑھنا چاہے. یہ تو حدیث ہو گئی. اب یہ ہے کہ اشراق، وہ تو ظاہر ہے فجر کے وقت کے بعد جب نماز کے وقت جائز وقت شروع ہوتا ہے اور تو اس کو اشراق کہا جاتا ہے. دن کے فجر سے لے کر یعنی جو نماز کا جائز وقت ہوتا ہے اس وقت سے لے کر استوا، جو ظہر کا وقت ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں تو شروع کا حصہ جو ہے اس کو اشراق اور دوسرے حصے میں چاش پڑھی جاتی ہے. اشراق کو شروع میں پڑھنا، شروع وقت میں پڑھنا بہتر ہے، چاش کو اخیر میں پڑھنا بہتر ہے. یہ تو ہو گیا اشراق و چاش کا. مغرب بعد پڑھی جانے والی نماز کو اوابین کہا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نماز کے لیے یہ نام منقول نہیں ہے. یہ پہلا آ چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نماز کے لیے یہ نام ثابت نہیں ہے. ہاں، بعض صحابہ کے اقوال تابعین کے اقوال میں ملتا ہے کہ اس کو اوابین کی نماز انہوں نے کہا ہے، لیکن بہرحال یہ نام زیادہ معروف بعد میں ہوا کہ اس کو اوابین کی نماز کہتے ہیں. تو بہرحال نام کے لحاظ سے نہیں، اصل تو یہ ہے کہ یہ اشراق بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، چاش بھی فضیلت کی چیز ہے، اور اوابین بھی فضیلت والی نماز ہے. یہ تینوں الگ الگ نماز ہیں. اچھا، اس کے اوقات کیا ہیں وہ بھی ہو گیا. اشراق چاش ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اشراق و چاش ایک ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ الدحا کی جو فضیلتیں حدیث میں آتی ہیں، صلاۃ الدحا کے لفظ میں اشراق و چاش دونوں آ جاتا ہے. تو اگر کوئی اشراق کی یا چاش کی نماز پڑھ لیتا ہے تو صلاۃ الدحا کی جو جنرل فضیلت ہے، عام فضیلت ہے، وہ تو حاصل ہو جائے گی، لیکن دونوں کو الگ الگ پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہوگی. اور جیسے میں نے بتایا کہ اشراق کو شروع میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، چاش کو اخیر کی طرف پڑھنا زیادہ بہتر ہے. آج کل الحمدللہ بہت سے لوگوں کے اس پر عمل ہوتا ہے کہ فجر کے بعد اشراق پڑھ لیتے ہیں اور اخیری وقت میں چاش کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو وہ سب سے افضل اوقات ہوتے ہیں دونوں نمازوں کے پڑھنے کے. میں نے سنا ہے کہ بہت سے حفاظ کہتے ہیں کہ جب ہم تراویح میں نماز پڑھاتے ہیں تو ہمارا حفظ پکا ہو جاتا ہے. تو جو حافظہ ہوں وہ اگر اپنا حفظ پکا کرنا چاہیں تو کیا ان کے لیے درست ہے کہ وہ عورتوں کو تراویح میں جماعت کرائیں؟ اگر نہیں تو وہ کس طرح اپنا حفظ کو پکا کریں؟ عورتوں کے لیے جماعت کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے الگ الگ طرح کی ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، اور مردوں کے لیے امامت وغیرہ کی ذمہ داری، عورتوں کے لیے کچھ اور ذمہ داریاں، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، تو اس لیے دونوں کے لیے احکام میں بھی فرق ہے. عورتیں اگر آپس میں عورتوں کی جماعت کر لیتی ہیں نفل میں یا تراویح میں تو ناجائز نہیں ہے، لیکن نہیں کرنا چاہیے. ناجائز نہیں ہے، کوئی کرتے ہیں تو کریں ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی یعنی ناجائز عمل نہیں ہے، لیکن نہ کرنا بہتر ہے. اس لیے کہ وہ بہرحال یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کرنا بہتر ہے، لیکن اس کو قرآن پکا کرنے کے لحاظ سے اگر اور کوئی صورت اختیار کر لیں کسی کو سنانے کی، یعنی نماز کے بغیر بیٹھ کر سنانے کی صورت اختیار کر لیں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. سنانے سے پختہ ہوتا ہے، تو جس طرح سنایا جائے گا، جتنا سنایا جائے گا اس سے اور زیادہ اس کا پکا ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر آپس میں چند عورتیں گھر میں بغیر تشہیر کے، یہ بھی ہے کہ اچھا عورتوں میں جب اس طرح کی چیز ہو تو تشہیر نہ کی جائے، بغیر تشہیر کے ویسے ہی اگر فیملی کے لوگ آپس میں پڑھ لیں اور عورتیں جماعت کر لیں تو ناجائز بھی نہیں. اچھا، سوال یہ ہے کہ شام کی دعائیں مغرب بعد پڑھنی چاہیے یا عصر کے بعد؟ عصر بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اشکال نہیں. بعضوں نے فرمایا کہ وہ مغرب بعد پڑھ لیں اس لیے کہ بعض دعائیں شام کی دعاؤں میں, شام تو ویسے عصر سے, عصر کے وقت سے شام تو شروع ہو گئی, مساح کا لفظ جب آتا ہے, لیکن بعض دعائیں جس میں لیل فی ہذہ اللیلہ رات کا لفظ آتا ہے, تو وہ چاہ رہا ہے کہ رات جو ہے وہ تو مغرب بعد شروع ہوتی ہے, تو وہ تمام دعائیں اگر انسان پڑھتا ہے مغرب بعد پڑھے گا تو شام والی رات والی سب دعاؤں کی فضیلت ایک ساتھ اس میں حاصل ہو جائے گی, لیکن عصر بعد بھی پڑھ لیں گے تب بھی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جس وقت بھی پڑھ لیں. لیکن اور بعض اعمال وہ ہیں شام کے اعمال میں, بعض وہ ہیں جس کا تعلق رات ہی سے ہوتا ہے, تو پھر وہ مغرب بعد پڑھیں گے. اللہم اجرنی من النار ہے اور وغیرہ جو بعض دعائیں مغرب بعد یا رات شروع ہونے کے بعد کی ہیں تو اس کا معاملہ الگ ہے, لیکن شام کی دعائیں عصر بعد سے پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, بلکہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ منڈے کو ہم چاند, یہ اکلپس ہوگا اور چاند نظر آ جائے گا تو تیسرے کو عید ہوگی, یہ سوال ہے. عام حالات میں اگر دن میں چاند نظر آ جائے تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ عام حالات میں دن میں اگر چاند نظر آ جائے تو وہ آگے والی رات کا چاند سمجھا جائے گا اور اس کا اعتبار کریں گے, لیکن یہ تو عام حالات سے ہٹ کر ہے, سورج گرہن وغیرہ کا واقعہ جو ہے یہ تو عام حالات سے ہٹ کر ہے, تو اس دیکھے اگر اس وقت اگر کوئی چاند دیکھ لیتا ہے, اس لیے ان کا کہ نہیں دیکھنا چاہیے, تو نہ ہی دیکھو تو اچھا ہے, لیکن اگر دیکھ لیں تو اس چاند کا عید کے اعتبار سے اعتبار نہیں کیا جائے گا. ویسے طبی لحاظ سے بھی کہتے ہیں کہ نقصان ہوتا ہے, نہیں دیکھنا چاہیے, اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں لوگ یعنی تفریح اور وقت ضائع کرنے کے لحاظ سے, حالانکہ وہ وقت جو ہے توجہ اللہ کا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے اچھا یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو نہیں دیکھنے, اس لیے کہ ظاہر ہے اب دیکھیں گے تو دیکھنے کے لیے اچھا اس کے خاص چشمے لیں گے اور یہ کریں گے, اور وہ جو بھی جو سلسلہ ہوتا ہے ایسے وقت میں, تو انسان کو توجہ اللہ اور عبادات اور استغفار ان چیزوں میں لگنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مفتی دل ہے, تو اس کی وضاحت کیجیے. پتہ نہیں کون لوگ کہتے ہوں گے کہ سب سے بڑا دل مفتی ہے. بہرحال وہ جو حدیث ہے جس کا پہلے بھی تذکرہ آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا استفتی قلبک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کہہ رہے ہیں اس کے دل کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اجازت ہے کہ اپنے دل سے پوچھ لو, ہم سے تو نہیں کہا ہے, تو شاید اس سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کے دل کی بات کے اعتبار نہیں ہے, کہ جس کے دل میں جو بات آ جائے تو ٹھیک ہے وہ اس کا مفتی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا کہ آپ جس کو اس کی اجازت دیں, اگر کوئی بڑے حضرات جو ہوتے ہیں وہ کسی کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے, تو ظاہر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, اس کا مطلب نہیں کہ سب کو اجازت ہو گئی, جس کو اجازت دی ہے اس کے لیے ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی کو اجازت دی کہ استفتی قلبک, تو ان کے لیے تو اجازت ہے, اس لیے کہ ان کے دل کی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, لیکن ہر ایک کو, ہر مسلمان کے لیے, ہر شخص کے لیے یہ نہیں کہ اچھا اپنے دل کی بات مان لے. اور وجہ یہ ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ شرارت کرتا ہے, اور دل جو ہے, اس دن بھی بات آئی تھی کہ دل جو ہے وہ گنجائشیں اور آسانی ہی تلاش کرتا ہے. اس حدیث کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا تھا استفتی قلبک, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چیز وہ ہے جس کو لوگ جائز کہتے ہیں, گنجائش ہے اس کی, کر لو, لیکن دل کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے, تو پھر دل کی بات مان لو, فتویٰ دینے کے لحاظ سے نہیں, عمل کرنے کے لحاظ سے رک جاؤ, دوسروں کو نہ سمجھو کہ اچھا وہ غلط کر رہے ہیں, ٹھیک ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہاں پر بھی پھر ہر ایک کی بات نہیں ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان جائز والی چیز کو لیتا ہے, ناجائز والی صورت کو نہیں اختیار کرتا, دل کہتا ہے کہ ہاں جائز ہے اور جائز والی صورت پر عمل کر لیتا ہے. وہاں پر مقصد یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جائز, علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے, گنجائش ہے, لیکن دل کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے تو نہ کرے, لیکن نہ کرنا بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا, یہ بھی مسئلہ ہے. اس لیے کہ نہیں کریں گے تو بسا اوقات ہوتا ہے کہ اچھا میں نہیں کر رہا ہوں, دیکھو میرے اندر تقویٰ ہے, وہ لوگ بالکل تقویٰ اختیار نہیں کرتے, تو وہاں بھی انسان عجب اور کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے اصل یہ ہے کہ جو اصل کسی سے معلوم کر لیا جائے جو مسئلہ ہو, اور ان سے معلوم کر لیا جائے کہ فتویٰ کیا ہے اور بہتر کیا ہے, اس میں دونوں باتیں آ جائیں گی. فتویٰ جو ہے وہ اصل شریعت کا حکم ہے, اور دوسرا جو بہتر جو ہے وہ دل والی اور تقویٰ والی بات ہے. تو ایک فتویٰ ہوتا ہے, ایک تقویٰ ہوتا ہے. جن صحابی کو آپ نے فرمایا ہے دل سے پوچھو, تو وہ تقویٰ والی بات اختیار کرنے کا حکم فرمایا تھا, لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ہر شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان دونوں میں فرق کر سکے, تو اس لیے اچھا ہے کہ جو جانتے ہوں ان سے معلوم کر لیں. اچھا, صلاۃ الکسوف میں کیا پڑھنا چاہیے؟ جبکہ رکوع بہت لمبے ہوں گے، سجدے لمبے ہوں گے، تو اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟ جو رکوع تسبیح، رکوع کی اور سجدے کی جو تسبیحات، دعائیں جو بھی یاد ہوں، تسبیحات، دعائیں وغیرہ جو یاد ہوں، بار بار ان کو دہراتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، تو یعنی اس کو پڑھ سکتے ہیں. قیام میں جتنا قرآن یاد ہے وہ پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ نماز ہی میں ہونا ضروری نہیں، نماز کے علاوہ سلام پھیرنے کے بعد بھی دعا تسبیحات وغیرہ میں رکھ سکتے ہیں، جس قدر ہو سکے کر لیں. کوئی اس میں متعین نہیں ہے کہ کون سے اذکار وغیرہ کرنے ہیں، تسبیحات اور دعائیں وغیرہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. دعاؤں میں یہ کہ عربی میں ہوں. پینشن کے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے، ایک ایج کے بعد اس کو نکال سکتے ہیں، چونکہ وہ رقم انسان اس کا مالک ہے. جب انسان کی ملکیت میں وہ چیز ہے تو زکوٰۃ تو اس پر ہوگی. ہاں اتنا ہے کہ ابھی نکالیں گے تو اس پر کچھ پینلٹی بھی دینی پڑے گی، لیکن ہے تو انسان کی خود ہی ہے. عام طور پر جو ہوتا ہے اس کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ عام طور پر جو ہوتا ہے کہ اچھا مثلا کسی کے پیسوں میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے پیسوں میں سے اتنی رقم جو ہے وہ نکال کر الگ کر لی جائے گی. ایک ہوتا ہے کہ اس کو ملی نہیں، کمپنی والے اس کو دینے والے تھے لیکن ابھی نہیں دیا، ابھی تمہارے لیے ہم جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور بعد میں دیں گے، اس میں تمہیں کوئی اختیار نہیں، کوئی چوائس نہیں، تو ہماری مرضی نہیں، ہمیں ملا ہی نہیں، وہ بعد میں ملے گا جب ملے گا. ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہمارے پیسے اس میں رکھ دو، ہماری اجازت سے کر رہے ہیں، یا کمپنی والے ڈال رہے ہیں لیکن ہمیں پوچھنا ہے کون سے اسٹاکس میں لگانا ہے، کہاں کرنا ہے، ہمیں چوائس دی ہے کہ ہم کیا ہماری مرضی کے مطابق وہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ملکیت ہے، ہمارے پیسے ہیں، اور وہ ہمارے لیے اس کو اسٹاکس میں یا جہاں بھی لگانا ہے وہ اس میں لگا رہے ہیں. تو بہرحال انسان کی جب ملکیت ہو گئی، ہماری مرضی سے وہ پیسے لگ رہے ہیں، لینے کی اجازت نہیں ہے لیکن ہماری مرضی سے استعمال ہو رہے ہیں، گویا ہماری ملکیت میں ہیں، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. پھر زکوٰۃ اس اعتبار سے ہوگی کہ اسٹاکس میں ہیں تو وہ اس کے جو مسائل ہیں اس کے لحاظ سے، لیکن بہرحال زکوٰۃ تو ہوگی اس میں. بعض الکسوف کب پڑھنی چاہیے، یعنی کل کے اوقات کے لحاظ سے؟ یہاں ہمارے یہاں جو اوقات ہیں وہ کتنے بجے کے ہیں؟ تین پونے نہیں، ڈھائی بجے سے 2:45
3:18.
اچھا مختلف اوقات مختلف لوگوں نے بتایا، نہیں اس سے پہلے نہیں، بفلو کا الگ ہوگا، بفلو کا الگ ہوگا، چارم کا الگ ہوگا. دو ہلکا ہلکا شروع ہوگا شاید، دو ہے نا، دو یا ڈھائی بجے جو نظر آ سکتا ہے. میرا خیال ہے نظر آنے کے جو شروع ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ تقریباً 2:40-2:45 کے قریب ہے جو نظر آنا شروع ہوگا، اور ظاہر ہے کہ ہم اس کے اعتبار سے نماز شروع کریں گے. یعنی ڈھائی گھنٹے کی نماز تو بہت لمبی ہو جائے گی ویسے بھی، اور اس وقت ویسے ظہر کا وقت ہوگا، تو ہم یعنی اس کا یہ ہے کہ ہم تقریباً یہاں کے لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ہم تقریباً 2:45-2:50 پہ نماز شروع کریں گے، 2:45-2:50 پہ نماز شروع کریں گے، اور تقریباً وہی ایک گھنٹہ، اس لیے کہ 3:50 تک ختم ہونے کے قریب ہوگا لیکن ختم نہیں ہوا ہوگا. کتنے 3:30 بجے ختم ہو رہے ہیں؟ 4:30
ایک جو پورا
بالکل، لیکن دیکھنے کے لحاظ سے
یعنی 3:30 تک اس کا جو بلیک آؤٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا.
3:30 تک
جو اس کا جو پورا جو کالا ہوگا،
تو ہم کتنے بجے سے کتنے بجے رکھیں گے؟ پورا کالا وہ ختم ہوگا لیکن نظر آ سکے گا پھر بھی کہ ہے. میرا خیال ہے 2:45-3:45 تقریباً ایک گھنٹہ یہاں کے لحاظ سے، 2:45-3:45 کا اندازہ ہے کہ اس وقت تک یہ ہونا چاہیے. اب ابھی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کون نماز پڑھائے گا. اچھا اسی سے متعلق سوال ہے کہ سوال تھا کہ کل دعا درود شریف وغیرہ ہوگا تو ظہر کی نماز سے ہم فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد ہاں درود شریف بھی رکھیں گے، دعا بھی رکھیں گے انشاءاللہ، وہ تو اسی کا حصہ ہے. اور درود شریف اور دعا مختصر کر کے درود شریف دعا کے بعد میں انشاءاللہ نماز شروع کر دیں گے. پھر اس کے بعد نماز کے بعد ذکر کا وقت ہوگا کل. اچھا سوال یہ کہ جب ہم کسی سے بیعت لیتے ہیں تو ان کے تعلق سے ہم پر کیا چیزیں لازم ہوتی ہیں؟ بہرحال اس سے متعلق سوال ہے اور بھی چند باتیں ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بیعت ہونے سے پہلے انسان ڈرتا ہے کہ بیعت ہو جاؤں گا تو ایک ذمہ داری میرے اوپر آ جائے گی، ایک ایک طرح سے ایک ڈر ہوتا ہے جس کی ایک وجہ بھی ہے اور ایک نفسانی بھی ہے اور حقیقت بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. کہ ایک حقیقت بھی ہے کہ انسان اپنے ذمہ ایک ذمہ داری لے رہا ہے, اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ شیطان بھی نس بھی روکتا ہے دونوں طرف سے کہ اچھا نہیں, ذمہ داری کیوں لینا اپنے اوپر. حالانکہ یہ وہی چیزیں ہیں جو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ دیکھو کرنا ہے. بس اتنا ہے کہ بیعت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست کرنے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے ان گناہوں سے توبہ کی ہے, اب ہر گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ گناہ نہیں کریں گے, ہو جائے گا تو توبہ کریں گے اور ہم نیک اعمال کریں گے, اعمال صالحہ کرنے کا وعدہ اور گناہوں سے توبہ. یہ بنیادی چیز, اور یہ تو ہر مسلمان کو ویسے بھی کرنا ہے. بس اتنا ہے کہ جیسے میں نے بتایا تھا, وہ شاید اس دن والا بیان اگر پہنچ جاتا سب تک تو شاید اس کی مزید وضاحت آ جاتی جو آخری بیان ہوا تھا, کہ اس میں یہ باتیں آ گئی تھیں کہ اس سے بس اتنا ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کو ذرا قوت مل جاتی ہے, ہمت مل جاتی ہے, سلسلے میں جڑنے کی برکات مل جاتی ہیں, سنت عمل ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے مزید انسان کو ذرا فائدہ ہو جاتا ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی کوئی کام نہیں کرنا اور بیعت کے بعد کرنا پڑے گا, نہیں, اتنا ہے کہ تھوڑا سا انسان پوچھتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے تو انسان کو یعنی آسانی ہو جاتی ہے آگے چلنے میں, جو راستے پہ ویسے ہی چلنا ہے اس راستے پہ چلنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اچھا, کسی چیز کے اندر وے ہو اس کو کیا حکم ہے, ملک چیز وغیرہ. وے اگر حرام جانور کا نہیں ہے, پتا ہے کہ کون سے جانور کا ہے, یا اس لیے اتنا پتا ہے کہ خنزیر کا نہیں ہے, حرام جانور کا نہیں, وہ جانور جسے کھا سکتے ہیں, گائے ہے, بکری ہے, ان چیزوں کا ہے, تو اس کو یعنی حرام نہیں کہیں گے الا یہ کہ کوئی ثابت ہو جائے کہ واقعی اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو صحیح نہیں ہے, ورنہ وہ حرام نہیں ہے. اگر حلال جانور کا ہے تو حرام نہیں ہے. تو سوال جواب کا وقت ہے. آپ کی بیعت کرنی ہے تو کیا طریقہ ہے؟ یہ سوال ویسے ٹھیک ہے, کل کا خیر وہ کسوف وغیرہ کا وقت ہے, ورنہ ذکر کے بعد کا وقت اچھا ہوتا تھا. اس پہلے کہ سوال کرنے والا اگر عورتوں میں سے کسی کو بیعت ہونا ہو تو اس کے لیے اسی طرح یہ ہم یہ مکسلر پہ ہی کوئی وقت دے کر لیں گے. کل کی کوئی ترتیب تو ذہن میں نہیں ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کل ٹھیک ہے, پھر رمضان بھی ختم ہو جائے گا تو کل شام کا بیان ختم ہوتا ہے کتنے بجے؟ اور ٹھیک ہے
جب بھی آپ ختم کریں,
جب بھی ختم کرو, ہاں وہ بھی ہے ٹھیک ہے. تو 7:40 کا وقت رکھ لیتے ہیں, پتہ نہیں وہاں جہاں سے سوال ہے ان کے لیے ہاتھ سے مغرب وغیرہ کا وقت نہ ہو. اگر زہر کے بعد کا سب سے مناسب وقت ہوتا ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ کل نہیں, جیسے کہ کل تو نماز وغیرہ کا مسئلہ ہوگا, پرسوں یعنی ٹیوزڈے کو 3:30 بجے, ٹیوزڈے کو 3:30 بجے جو عورتیں بیعت ہونا چاہیں تو اس پہ مکسلر پہ شامل ہو جائیں, لیکن پہلے سے اطلاع کر دیں کہ کون کون ہے. پچھلی مرتبہ ہوا یہ تھا کہ وہ 2-3 کی طرف سے اطلاع آئی تھی, لیکن پھر اس پہ دیکھا تو پتہ نہیں 40 تک تعداد تھی اور پتہ نہیں کون بیعت ہوئی. دوبارہ یعنی اس لیے کہ کم از کم پتہ ہو. ویسے ایک اور بات جو ویسے میں اس کا تذکرہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن پچھلے سال تو بار بار بہت اصرار ہوا اور اس سال بھی کچھ نہ کچھ دھکا لگ رہا ہے مستقل, کہ بیعت کے بارے میں پڑھتے ہیں, تذکرہ ہوتا ہے, لیکن جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے تو بیعت کی عملی شکل نظر آتی تھی کہ لوگ آتے تھے بیعت کرتے تھے, تو ظاہر ہے وہ تو ہونا بھی چاہیے تھا اور سب کو دیکھنا بھی چاہیے تھا. اب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیعت کے لیے آتا ہے تو میں سائٹ پہ الگ سے, اس لیے کہ بہت سے حضرات ہیں بیعت کرنے والے, تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہاں تو ماشاء اللہ اس مجمع میں کافی حضرات ہیں جو بیعت کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں, تو اس لیے بیعت کے لیے جب دوسرے حضرات میں موجود ہیں تو اس میں اچھا یہ لگتا ہے کہ اچھا جو بھی بیعت ہو اچھا الگ سے خاموشی سے ہو جائے, لیکن ٹھیک ہے اب ایسا کر لیتے ہیں تمام کی دوسروں کی خواہش, اس لیے کہ واقعی یہ جو نظام چل رہا ہے یہ مشورے کی بنیاد پر چل رہا ہے الحمدللہ, اور اسی میں برکت بھی ہے. تو اس لیے اب میں اسی طرح کہوں گا کہ باقی حضرات میں سے بھی کوئی اگر کوئی بیعت کسی سے کوئی ہونا چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے یہاں بیعت کر لیں تاکہ دوسروں کو بھی پتا ہو کہ ہاں یہ بھی ایک چیز ہے, اس وجہ سے کہ ہمارے بڑوں کی یہ تعلیم تھی, اس وجہ سے کہ ہمارے بڑوں کی یہ خواہش تھی اور تعلیم تھی کہ دیکھو سلسلے کو بند نہیں کرنا ہے, سلسلے کو چلانا ہے, ہم اس طرح چھپ چھپ کے کرتے رہیں گے تو سلسلہ بند ہو جائے گا, بس اس وجہ سے. ورنہ ظاہر ہے کسی کو بھی یہ دل نہیں چاہتا, اور پچھلے سال بھی زبردستی مجھے آگے کیا گیا تھا بعض مرتبہ, خود تو آگے نہیں ہوئے تھے لیکن میرے لیے اعلان کر دیا تھا اور آگے کیا تھا. بہرحال اور بھی حضرات تھے جنہوں نے جن کا بھی مشورہ ہوا تھا تو ٹھیک ہے, اگر یعنی ویسے سامنے بھی ہونا چاہیے. عورتوں کے لیے تو خیر میں نے کہا کہ منگل کو انشاءاللہ 3:30 کا وقت ہے, مردوں کے لیے اگر کوئی ہونا چاہیں تو عصر کے بعد کے وقت ہے انشاءاللہ. بس کریں سوشل میڈیا کے دور میں کوئی خبر پھیلانا بہت سنگین ہو گیا ہے, اگر آپ کو کوئی دعا ملتی ہے یا کوئی سوال تو لمبا ہے اور ویسے انگلش میں جب لکھا ہوتا ہے اردو کا تو وہ مشکل بھی ہوتا ہے, پڑھنے میں ذرا دیر لگتی ہے. حاصل یہ کہ سوشل میڈیا پہ جب کوئی چیز آتی ہے, کوئی وظیفہ وغیرہ آتا ہے, تحقیق کے بغیر اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے, تحقیق کے بغیر آگے نہیں پھیلانا چاہیے. ایک وظیفہ بہت مشہور ہو گیا تھا کہ مفتقی عثمانی صاحب نے یہ بیان کیا, ان کی آواز کے قریب کوئی آواز ہوگی حالانکہ ان کی آواز نہیں تھی, وہ تو میں نے بھی سنی تھی کہ اچھا یہ فلانی تاریخ کو کیا تھا جمعہ کے وہ رمضان کے تیسرا جمعہ یا ایسا کچھ تھا, رمضان کے تیسرے جمعے پہ یہ پڑھنا ہے. تو مفتقی عثمانی صاحب مدظل اللہ تک جب یہ بات پہنچی انہوں نے کہا میں وظائف نہیں بتایا تھا نہ میں جانتا ہوں اور یہ میری آواز بھی نہیں ہے, کسی اور نے بتایا ہوا ہے. تو انہوں نے اصول بتا دیا کہ عام میری عادت بھی نہیں اس طرح وظیفہ عام بتانے کی کہ فلانی تاریخ پر, وہ مجربات ہوتے ہیں اور مجربات کسی کو بتا دیا تو ایک ذاتی معاملہ ہوتا ہے لیکن عام اس کی تشہیر کرنے کی چیز نہیں ہوا کرتی ہے. تشہیر کرنے کی چیز تو وہ ہوتی ہیں جو سنت ہوں اور اس ان چیزوں میں زیادہ تشہیر ہو تو ٹھیک ہے. یہ عورتوں کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں بھی اگر ڈال دیں تو انشاءاللہ مجھ تک اطلاع مل جائے گی. کل دعا کے ٹائم کیا ہوگا؟ یہی ہمارا جو وقت ہوتا ہے ظہر کے بعد درود شریف, اور درود شریف کے بعد مختصر دعا ہوگی انشاءاللہ. یعنی وہی کتنے بجے ہوتا ہے؟ تقریباً 2:35 اور یعنی ختم کی دعا اگر مراد ہے تو وہ 11 انشاءاللہ رات کو تراویح کے بعد. عید کی نماز گھر میں اگر عورتیں سنیں تو کیا وہ امام کی اتباع کریں؟ سنیں, بیان سن لیں, برکت حاصل کر لیں, جو فائدے کی چیزیں ہوں وہ سن لیں لیکن نماز میں شامل نہ ہوں. بیسمنٹ میں اعتکاف کرتے ہیں, قرآن اور بکس وغیرہ ہیں تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں کوئی حیرت نہیں, الگ الگ فلور الگ الگ جگہ کے حکم میں ہیں, اوپر والے فلور میں لوگ چل رہے ہوں, نیچے والے فلور میں قرآن وغیرہ رکھے ہوں, کوئی بے ادبی کی چیز نہیں ہے, کوئی اشکال کی بات نہیں. ٹھیک ہے, یہ یہاں تو ہو گئے اور وقت شاید لمبا ہو رہا ہے تو بس کرتے ہیں. اور سوالات تھوڑے تھے, اگر کل پھر انشاءاللہ دیکھ لیں گے ان کو جو اس کے علاوہ سوالات آئے تھے. ایک اور بات جس کا مشورہ ہوا تھا میں تذکرہ کر دیتا ہوں, لیکن پھر اس کے بارے میں رمضان میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی مذاکرہ ہو, بس اتنا ہے کہ سوچنے کے لحاظ سے, چونکہ مختلف لوگوں نے مختلف اوقات میں کہا تھا کہ اگر عمرے کی کوئی ترتیب اگست میں بنتی ہو تو اطلاع کریں. اب کس کس نے کہا تھا, کب کہا تھا مجھے معلوم نہیں ہے, تو انشاءاللہ ارادہ ہو رہا ہے. ویسے میں صحیح بتاؤں تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اخیری جو حج کے لیے تشریف لے گئے تھے 2000 میں, ہم لوگ بھی ساتھ تھے, لیکن ہوا یہ تھا کہ حضرت کو زیادہ وقت وہاں گزارنا تھا اکیلے, کوئی ساتھ نہیں تھا, بالکل اکیلے وہاں مدینہ منورہ چند ہفتوں تک وہاں قیام کیا تھا, تقریباً 3-4 مہینے وہاں قیام کرا تھا ہمارے پہنچنے سے پہلے. صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کوئی خادم ساتھ نہیں, نہیں خادم تو نہیں اس وقت تھا, کیا تصور ہی نہیں تھا خادم کا, صحت بھی اچھی تھی, 2000 کی بات ہے. تو اکیلے جو مکان ملا تھا, خالی مکان تھا, مکان میں بھی اکیلے رہ رہے تھے, اکیلے اپنے انتظامات فرماتے تھے, سب اپنا گزارا خود ہی کیا تھا, تو حضرت کا مزاج تو وہ تھا. ہمارے حضرت مفتقی عثمانی صاحب مدظ اللہ فرماتے ہیں, کلاس میں بھی میں بتایا تھا اور پھر عملاً بھی دیکھا کہ ویسے تو ہر طرف ہر وقت لوگ ہوتے ہیں ساتھ, عمرہ میں جاتا ہوں تو میں کسی کو اطلاع نہیں کرتا, فرماتے ہیں عمرہ میں جاتا ہوں کسی کو اطلاع نہیں کرتا, وہاں مجھے دل چاہتا ہے بس میں اکیلا ہی رہوں. ان کا شعر ہے نا, میرے پیچھے تو ہے ہر آن یہ خلقت کا ہجوم, اب خدا جانے یہ عزت ہے کہ رسوائی ہے. اشعار بھی ان کے بڑے عجیب ہوتے ہیں کہ ہر وقت میرے ساتھ لوگ تو ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہی لوگوں کا زیادہ ہونا کبھی رسوائی کا سبب بھی ہوتا ہے, جیسے فرعون وغیرہ کے لیے ہوا, رسوائی کا سبب بھی ہوتا ہے. ان حضرات کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ میرے پیچھے تو ہے ہر آن یہ خلقت کا ہجوم, اب خدا جانے یہ عزت ہے کہ رسوائی ہے. تمہارا لو فرماتے ہیں وہاں جاتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے اکیلا رہوں. اور واقعی میں نے دیکھا, چند سال پہلے تک جب تک ابھی معذوری نہیں ہوئی تھی, ویل چیئر کی ضرورت نہیں پڑی تھی, اب تو چل بھی رہتے ہیں لیکن پھر بھی کسی کی ضرورت پڑتی ہے تو اب کچھ لوگ ساتھ ہوتے ہیں, ورنہ چند سال پہلے تک میں نے دیکھا تھا صبح کے وقت اکیلے مکہ مکرمہ میں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, اپنا کوئی ساتھ نہیں تھا, بالکل اکیلے. اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہاں میں جاؤں تو کوئی میرے ساتھ نہ ہو, اور یہی ان کا. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اکابر کا مزاج بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑوں کا یہ مزاج ہے. لیکن بہرحال بہت سو کی خواہش ہے, تو اس وجہ سے اگست کے دوسرے تیسرے ہفتے کے دوران ارادہ ہو رہا ہے انشاءاللہ, ابھی کوئی ترتیب نہیں بنائی, ابھی تو انشاءاللہ وقت ہے. مئی کی مجلس میں جب حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ اس وقت موقع ہوگا تو بات کر لیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر ابھی سے کسی کو اگر اپنی ترتیب بنانی ہو آگے کی تو اس وقت جائیں گے, لیکن کوئی گروپ کی ترتیب نہیں ہوگی, اپنے اپنے طور سے لوگ پہنچ جائیں, اپنے اپنے طور سے وہاں پہنچ جائیں گے. بس اتنا ہے کہ تاریخیں بتا دی جائیں گی کہ ان تاریخوں میں وہاں ہوں گے, جس کو وہاں آنا وہ آ جائے, تاکہ یعنی میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کسی کو بعد میں یہ خیال نہ ہو کہ اچھا مجھے پتہ نہیں چلا. تو بس یہ ہے انشاءاللہ ارادہ ہے اگست کے دوسرا یا تیسرا ہفتہ, جو ہے یہ تیسرا یا چوتھا ہفتہ, آخری دو ہفتوں میں سے ان اوقات میں, بس ذہن میں رکھنے کے لحاظ سے کسی کو چھٹی لینی ہوتی ہے اس وجہ سے اطلاع کر رہا ہوں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.